बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ انفال کی آیات 12-14 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے جناب حسین مسکری. سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 MHz FM پر سن سکتے ہیں. سامعین، آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پیش کریں گے پروگرام صبح امید. پھر آپ سنیں گے پروگرام دریچے، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع نے عراقی وزیر دفاع سے ملاقات میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کی قومیں استقامتی محاذ کے اپنے اپنے سرداروں کے خون کا انتقام ضرور لیں گی. ایران کی وزارت خارجہ نے ایران میں القاعدہ دہشت گرد گروہ کے کسی بھی سرغنہ کے قتل کے دعوے پر مبنی رپورٹوں کو مسترد کرتے ہوئے ایران میں اس دہشت گرد گروہ کے کسی بھی سرغنے کی کسی بھی طرح کی موجودگی کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے، اور اس قسم کی خبروں کو سرے سے بے بنیاد قرار دیا ہے. پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان میں قانون ساز اسمبلی کے لیے 24 میں سے 23 نشستوں کے لیے انتخابات اتوار کو ہوں گے، اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دونوں جانب سے فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد پاکستان اور ہندوستان دونوں نے ہی ایک دوسرے پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام عائد کیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع نے عراقی وزیر دفاع سے ملاقات میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کی قومیں استقامتی محاذ کے اپنے اپنے سرداروں کے خون کا انتقام ضرور لیں گی. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر دفاع جنرل امیر حاتمی نے عراق کے وزیر دفاع عناد سعدون سے ملاقات میں استقامتی محاذ کے شہداء، بالخصوص سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کمانڈروں کا ایران و عراقی قوموں، علاقے اور انسانیت پر بہت بڑا حق ہے، اور استقامتی محاذ کے مجاہدین اور ایران و عراقی قومیں اپنے سرداروں کا خون کبھی معاف نہیں کریں گی. ایران کے وزیر دفاع جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایران و عراق کے رہنماؤں کے اندر اپنے باہمی تعلقات کو اعلیٰ سطح پر فروغ دینے کے لیے سیاسی عزم موجود ہے. ایران کے وزیر دفاع نے کہا کہ علاقے کے ممالک کو اپنی سیکیورٹی خود قائم کرنا چاہیے اور اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور جب تک علاقے کے باہر کی طاقتیں موجود رہیں گی اور مداخلت کریں گی اس وقت تک امن و استحکام ممکن نہیں ہے. عراق کے وزیر دفاع جمعہ عناد سعدون نے بھی اس ملاقات میں ایک دوست، برادر اور پڑوسی ملک کی حیثیت سے اپنے دورہ ایران پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا پہلا مقصد دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور دفاعی میدان میں قیمتی تجربات حاصل کرنا ہے. ایران کی وزارت خارجہ نے ایران میں القاعدہ دہشت گرد گروہ کے کسی بھی سرغنے کے قتل کے دعوے پر مبنی رپورٹوں کو مسترد کرتے ہوئے ایران میں اس دہشت گرد گروہ کے کسی بھی سرغنے کی کسی بھی طرح کی موجودگی کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور اس قسم کی خبروں کو سرے سے بے بنیاد قرار دیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس حکام نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر اسرائیلی اہلکاروں نے 3 ماہ قبل تہران میں القاعدہ گروہ کے دوسرے نمبر کے سرغنہ اور اسی طرح القاعدہ کے اصلی سرغنہ اسامہ بن لادن کی بہو کو قتل کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران میں القاعدہ دہشت گرد گروہ کے کسی بھی سرغنے کے قتل کے دعوے پر مبنی امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی حالیہ رپورٹ اور اسرائیلی ذرائع کی جانب سے جاری کی جانے والی بعض رپورٹوں کے بارے میں نامہ نگاروں کی جانب سے کیے جانے والے سوال کے جواب میں کہا کہ دہشت گرد گروہ امریکہ اور علاقے میں اس کے اتحادیوں کی غلط پالیسیوں کی پیداوار ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ واشنگٹن اور تل ابیب علاقے میں القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے مجرمانہ اقدامات کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جھوٹے اور من گھڑت دعووں اور الزامات کے ذریعے یہ ظاہر کریں کہ ان گروہوں کے ساتھ ایران کے رابط ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اسی طرح امریکہ کے ایران مخالف طرز عمل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ماضی میں بھی ایران کے خلاف کسی بھی طرح کے جھوٹے الزامات عائد کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے خلاف الزامات عائد کرنا امریکہ کی موجودہ حکومت کا ایک وتیرہ بن گیا ہے، اور وائٹ ہاؤس کی کوشش رہتی ہے کہ ایران کے خلاف اس قسم کے الزامات کی بوچھار کر کے ایرانوفوبیا کے اپنے ناپاک منصوبے کو مزید آگے بڑھائے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے نتائج کا تنازعہ بحرانی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس درمیان امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ذاتی وکیل روڈی جولیانی کو انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شکایت کی پیروی کرنے کا انچارج بنا دیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے صدارتی انتخابات کے نتائج پر اعتراض کرتے ہوئے ان نتائج کے خلاف شکایات کی ہیں اور اپنے ذاتی وکیل روڈی جولیانی کو انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شکایات کی پیروی کرنے کا انچارج بنا دیا ہے۔ ٹرمپ نے اسی طرح اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے ووٹوں کی گنتی کے عمل پر اعتراض کیا ہے اور ایک بار پھر اپنے اس دعوے کی تکرار کی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان میں قانون ساز اسمبلی کے لیے 24 میں سے 23 نشستوں کے لیے انتخابات اتوار کو ہوں گے۔ انتخابات میں 7 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 1.25 لاکھ سے زائد پہلی بار ووٹ ڈالیں گے۔ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں نے بھرپور انتخابی مہم چلائی، جس میں بلاول بھٹو، مریم نواز سمیت مختلف سیاسی رہنما عوامی جلسوں سے خطاب کرتے نظر آئے۔ گلگت کوٹ کی عائد کردہ پابندی کی وجہ سے مہم کے آخری روز بلاول بھٹو اور وفاقی وزراء نے جلسوں سے خطاب نہیں کیا، تاہم وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے آخری روز بھی گلگت اور نگر میں جلسوں سے خطاب کیا۔ الہوازی سندھ پولیس کے 500 افسران اور اہلکار گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں۔ سندھ پولیس کی یہ نفری گلگت بلتستان کے عام انتخابات میں سیکیورٹی امور کی انجام دہی کے لیے پہنچی ہے۔ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دونوں جانب سے فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد پاکستان اور ہندوستان دونوں نے ہی ایک دوسرے پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام عائد کیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاکستانی فوج کے ترجمان جنرل بابر افتخار نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ہندوستان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ پاکستان میں کالعدم دہشت گرد گروہوں کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کو اس سلسلے میں ثبوت پیش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ عالمی ادارے خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور ہندوستان پر دباؤ ڈالیں گے، وہ بقول ان کے پاکستان میں دہشت گردی کی مالی معاونت بند کرے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بھی کہا کہ ان کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ ہندوستان دہشت گردوں کو ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ایک دوسرے پر دہشت گردی کی حمایت اور ایل او سی پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں اور دونوں ممالک ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے 2165 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی دوران 17 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستانی میڈیا نے محکمہ صحت کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,54,000 ہو گئی ہے، جبکہ 3,22,000 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں صحت یاب ہونے والوں کی شرح 91% ہے۔ پاکستان میں اب تک 7,000 سے زائد لوگ کورونا سے اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ پاکستان میں جولائی سے کورونا کی صورتحال بہتر ہونا شروع ہوئی تھی، جو ستمبر تک جاری رہی، لیکن اکتوبر سے کورونا کے کیسز میں دوبارہ اضافہ ہونے لگا اور اب نومبر میں مثبت کیسز کی شرح 5% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں اگرچہ کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن دہلی اور کیرالا جیسی ریاستوں میں کورونا کے کیسز مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI نے خبر دی ہے کہ دہلی، کیرالا جیسی متعدد ریاستوں میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے نئے کیسز کا رجحان جاری ہے۔ ہندوستان میں متاثرہ افراد کی تعداد 87,73,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ یمن کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد کے فوجی نے گزشتہ 24 گھنٹے میں صوبہ الحدیدہ میں 242 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ یمن کی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی کی یہ خلاف ورزی جارحیتوں، ڈرون طیاروں، ہیلی کاپٹروں، توپخانوں، میزائلوں، فائرنگ اور دراندازی کی کاروائیوں کی شکل میں انجام دی گئی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک مال کی حرص اور دوسرے عمر کی حرص۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ دنیا کی ہر چیز، خصوصاً مال و دولت کو ضرورت سے بہت زیادہ حاصل کرنے کی خواہش رکھنے کو لالچ کہتے ہیں۔ یہ بہت بری خصلت اور نہایت خراب عادت ہے۔ حرص و لالچ انسان کو بے شمار مصائب و آلام میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ لالچی شخص کسی مقام پر بھی مطمئن نہیں ہوتا اور لالچ بے شمار گناہوں کا سر چشمہ ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جو رزق و نعمت اور مال و دولت اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس پر راضی رہ کر قناعت کرے، کیونکہ دوسروں کی دولت و نعمت کو دیکھ دیکھ کر اس کو حاصل کرنے کے چکر میں پریشان حال رہنا اور غلط و صحیح ہر قسم کی تدبیروں میں دن رات لگے رہنا ہی جذبہ حرص و لالچ کہلاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر آدمی کے پاس دو میدان بھر سونا ہو جائے تو پھر بھی وہ تیسرے میدان کو طلب کرے گا کہ وہ بھی سونے سے بھر جائے، جبکہ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو شخص اس سے توبہ کر لے تو پروردگار عالم بھی اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرتبے کے لحاظ سے قیامت کے روز سب انسانوں سے بدتر وہ شخص ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی عاقبت برباد کر لی ہوگی۔ اس قلبی مرض کا علاج صبر و قناعت ہے، یعنی جو کچھ خدا کی طرف سے مل جائے اس پر راضی ہو کر خدا کا شکر بجا لائے اور اس عقیدے پر اعتماد کرے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس وقت فرشتہ خدا کے حکم سے انسان کی چار چیزوں کو لکھ دیتا ہے، انسان کی عمر، انسان کی روزی، انسان کی نیک نصیبی اور انسان کی بد نصیبی۔ یہی انسان کا نوشتہ تقدیر ہے، لاکھ ہاتھ پیر مارے مگر وہی ملے گا جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ لالچ کا علاج ان چیزوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز تو عمل ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اخراجات کو گھٹا کر کم سے کم حد تک لے آئے، پرتکلف اور ہمیشہ مرغن کھانوں کے بجائے سادہ غذا کو ترجیح دے، اور بہت زیادہ عمدہ اور زرد و برق لباس کے بجائے سادہ لباس زیب تن کرے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں بغیر لالچ اور حرص کے بھی میسر آ سکتی ہیں۔ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کی نجات تین چیزوں میں ہے، اول یہ کہ ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرتا رہے، دوسرے امیر ہو یا فقیر خرچ میں میانہ روی اختیار کرے، اور تیسرے غم ہو یا خوشی ہر حال میں انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یا ایک مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو بے دریغ خرچ کرتا ہے اسے دوسروں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ لالچ کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ جب ایک دن کے لیے مال بقدر کفایت میسر آ جائے تو اگلے روز کے لیے تشویش میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے جو مستقبل کے لیے پریشان رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور آدمی کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ اگر زندگی طویل ہوئی تو پھر کیا کرو گے، اور کل کو کچھ ہاتھ نہ آیا تو کھاؤ گے کہاں سے، پس کل کے لیے آج ہی کوشش کر لو۔ بہرحال شیطان ہمیں کل کی مفلسی کا خوف دلا کر آج پریشانی میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے، پھر وہ دل ہی دل میں بندے کی حماقت پر ہنستا بھی ہے کہ دیکھو کل کا دن اسے دیکھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، لیکن یہ کس قدر اس میں گھائل ہوتا جا رہا ہے۔ بہر کیف آدمی اس حقیقت سے ہمیشہ آگاہ رہے کہ روزی کا میسر ہونا حرص و طمع پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے ہی مقدر ہو چکی ہے جو ہر حال میں مل کر رہے گی۔ جی ہاں، شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ دنیوی امور میں ہمیشہ ان لوگوں کو تمہارے سامنے لائے گا جو تم سے بلند درجے کے مالک ہوں گے، تاکہ تم حرص اور حسد میں مبتلا ہو جاؤ، اور دینی امور میں ان لوگوں کو نمونہ بنا کر پیش کرے گا جو تم سے بھی گئے گزرے ہوں گے، تاکہ تم غافل سے غافل تر ہو جاؤ۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، یعنی دینی معاملے میں ہمیں بزرگان دین پر نظر رکھنی چاہیے جو ہم سے بلند مرتبے والے ہیں، تاکہ ہمیں اپنے اعمال اور کوتاہیوں سے آگاہی حاصل ہوتی رہے، اور دنیاوی اعتبار سے ہمیں فقیروں اور غریبوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ ان کی مفلسی کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرنا نصیب ہو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر خیرپور سے احمد علی سومرو صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام میرے لیے معلم کا درجہ رکھتے ہیں، خاص طور پر سماجی اور اسلامی موضوعات کے پروگرامز، ویسے ریڈیو تہران کی خبروں سے عالمی اور علاقائی حالات سے بھی اچھی طرح آگاہی ہوتی ہے۔ پروگرام بزم دوستہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ پہلے پابندی کے ساتھ خط لکھا کرتا تھا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے کافی عرصے سے آپ سے رابطہ نہ کر سکا۔ اب جب کہ میرے پاس بھی اسمارٹ فون موبائل آ گیا ہے تو رابطوں میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم، احمد علی سومرو صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس ایک بہروپیہ آتا تھا۔ وہ مختلف روپ بدل کر آتا تھا، اورنگزیب اس کو پہچان لیتا۔ وہ فوراً کہہ دیتا کہ تو فلاں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ ناکام رہتا، پھر دوسرا بھیس بدل کر آتا، پھر وہ اتاڑ جاتے اور کہتے میں نے پہچان لیا۔ بہروپیہ عاجز آ گیا۔ آخر میں کچھ دنوں تک خاموشی رہی، ایک عرصے تک وہ بادشاہ کے سامنے نہیں آیا۔ سال دو سال کے بعد شہر میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، چلا کھینچے ہوئے ہیں، بہت مشکل سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ اورنگزیب جہاں دیدہ فرما روا تھا، وہ اتنی جلدی کسی کا معتقد ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ درباریوں نے کئی بار کہا کبھی جہاں پناہ بھی تشریف لے چلیں اور بزرگ کی زیارت کریں اور ان کی دعا لیں۔ اورنگزیب نے ٹال دیا۔ دو چار مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی، چلو، کیا حرج ہے؟ مخلص بندہ ہے اور خلوت گزی ہے، تو اس کی زیارت سے فائدہ ہی ہوگا۔ بادشاہ صاحب تشریف لے گئے اور دعا کی درخواست کی اور ہدیہ پیش کیا۔ درویش نے لینے سے معذرت کی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہوا تو درویش کھڑے ہو گئے اور آداب بجا لائے، فرشی سلام کیا اور کہا کہ جہاں پناہ، مجھے نہیں پہچان سکے، میں وہی بہروپیہ ہوں جو کئی بار آیا اور سرکار پر میری قلعی کھل گئی۔ بادشاہ نے اقرار کیا، بھائی بات تو ٹھیک ہے، میں اب کے نہیں پہچان سکا، لیکن یہ بتاؤ کہ میں نے جب تمہیں اتنی بڑی رقم پیش کی جس کے لیے تم یہ سب کمالات دکھاتے تھے، تو تم نے کیوں نہیں قبول کی؟ اس نے کہا، سرکار، میں نے جن کا بھیس بدلا تھا ان کا یہ شیوا نہیں۔ جب میں ان کے نام پر بیٹھا اور میں نے ان کا کردار ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا، تو پھر مجھے شرم آئی کہ میں جن کی نقل کر رہا ہوں ان کا یہ طرز نہیں کہ وہ بادشاہ کی رقم قبول کریں، اس لیے میں نے نہیں قبول کیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران صدائے اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
دریچے،
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی رپورٹوں پر ایک بنیادی اعتراض یہ ہے کہ یہ رپورٹیں سیاسی دباؤ کے تحت اور خاص سیاسی اہداف کے حصول کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے ایران مخالف حالیہ بیان کا جائزہ بھی اسی تناظر میں لیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے اپنی تازہ رپورٹ میں خاص مقاصد کے تحت ایک بیان شامل کیا ہے جس میں ایران پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری علی باقری کنی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ مغربی ذرائع ابلاغ انسانی حقوق کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کہا کہ جب ایرانی قوم کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کونسل کا خصوصی رپورٹر چپ ساتھ لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے بارے میں انسانی حقوق کونسل کے رپورٹر کی تازہ رپورٹ گھسے پٹے داموں کے دہرائے جانے سے عبارت ہے، اور یہ دعوے سیاسی مقاصد حاصل کرنے، دوسروں کو قصوروار ثابت کرنے اور سیاسی فریب دینے جیسے مقاصد کے لیے کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے اس بارے میں کہا ہے کہ وہ طاقتیں انسانی حقوق اور جمہوریت کی سب سے بڑی دشمن ہیں جو انسانی حقوق اور جمہوریت کو ان اقوام اور ممالک کی قانونی حکومتوں کے خلاف اپنی خارجہ پالیسی کے حربے کے طور پر استعمال کرتی ہیں، جو ان کے سامراجی مفادات کے مقابلے میں ڈٹ جاتی ہیں۔ یہ طاقتیں انسانی حقوق جیسے مسائل کے بارے میں دوہرا معیار رکھتی ہیں۔ سامعین، دنیا کے مختلف خطوں میں روزانہ بہت سے تلخ واقعات رونما ہوتے ہیں جن میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ یہ سب واقعات مغرب کے انسانی حقوق کے دعووں کے پردے میں پوشیدہ سیاسی اہداف کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ افغانستان اور عراق کی خون ریز جنگیں، فلسطین اور یمن میں امریکہ کی حمایت یافتہ بچوں کی قاتل حکومتوں کے مظالم، اور امریکہ کی جانب سے مظلوم اقوام پر روا رکھا جانے والا ظلم و ستم، تسلط کے نظام کے ہاتھوں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی کے مصداق ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مختلف علاقوں، خصوصاً مغربی ایشیا میں امریکہ کی موجودگی کی منحوس میراث انسانی حقوق کی کھلے بندوں پامالی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ امریکہ اور انسانی حقوق کے دعوے دار بعض یورپی ممالک نے ایران پر کیمیاوی ہتھیاروں کے حملوں کے سلسلے میں صدام حکومت کی حمایت کی اور اسے ان ہتھیاروں سے لیس کیا۔ 1,00,000 سے زیادہ افراد مغرب کی جانب سے عراق کی باسی حکومت کو دیے جانے والے کیمیاوی ہتھیاروں کی پھینٹ چڑھ گئے۔ امریکہ اور بعض یورپی ممالک کے نامہ اعمال میں منافقین کے دہشت گرد گروہ کی حمایت بھی شامل ہے۔ اس دہشت گرد گروہ نے 17,000 ایرانیوں کو شہید کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس سلسلے میں فرمایا ہے، دنیا میں کوئی حکومت ایسی موجود نہیں ہے جس نے امریکی حکومت کے برابر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ نہ تو انسانی حقوق پر ایمان رکھتا ہے، نہ انسانوں کے احترام اور ان کی کرامت پر، اور نہ ہی وہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کا احترام کرتا ہے۔ آزادی اور انسانی حقوق جیسے امور کے سلسلے میں امریکہ جو کچھ کہتا ہے وہ آزادی اور انسانی حقوق کا تمسخر اڑانے کے مترادف ہیں۔ سامعین، انسانی حقوق کے دعوے داروں کے طور پر امریکہ اور یورپ ایسی حالت میں دوسرے ممالک کے خلاف بیان جاری کرتے ہیں کہ جب وہ خود احتجاج کرنے والوں کی سرکوبی، سیاہ فاموں کے قتل عام، دینی اقدار اور مقدسات کی توہین، مسلمانوں کی ایزا رسانی اور یورپی یونین کی سرحدوں کے اندر تارکین وطن پر دباؤ ڈالے جانے کو قانون کا نفاذ اور آزادی بیان قرار دیتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ ایران پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہیں، حالانکہ ایران میں غلامی، اقوام کے استحصال اور مقامی لوگوں کا خاتمہ کیے جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران قانون کی روح سے نسلی برتری کا مخالف ہے۔ عالمی قوانین کے پہلو سے بھی ایران دینی اور الہی اقدار کی ہر طرح کی توہین کی مذمت اور اسے مسترد کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعتراف کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران پناہ گزینوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ اور مختلف توحیدی ادیان کے پیروؤں کی بالیدگی اور پرامن بقائے باہمی کی بہترین جگہ ہے۔ لیکن انسانی حقوق کے نام نہاد دعوے دار اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین پر ایک نظر ڈالنے پر تیار نہیں ہے کہ جس کے شقوں میں انسانی حقوق اور الہی ادیان کے احترام کی تاکید کی گئی ہے۔ ایران کے آئین کے مطابق دینی اقلیتوں کو تسلیم کیا گیا ہے، یعنی ایران میں مسیحیوں، زرتشتیوں اور یہودیوں کو دوسرے شہریوں کے مساوی حقوق حاصل ہیں۔ آئین کی شق نمبر 4 میں ان کے شہری حقوق پر تاکید کی گئی ہے، اس لیے دینی اقلیتوں کے لیے 5 نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ادیان کے پروفیسر اسماعیل فاروقی کا کہنا ہے کہ اسلامی حکومت میں مسلم شہریوں کے لیے بھی قانون کے اندر اپنی اقدار اور تشخص کے پرچار کا حق دیا گیا ہے، اور یہی حق غیر مسلم شہریوں کو بھی حاصل ہے۔ اسلامی جمہوری نظام کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ شہری حقوق کی سطح بلند کرنے کو صرف ایک قانونی اور اخلاقی ذمہ داری نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اسے ملک کی سلامتی کا ایک حصہ بھی جانتا ہے۔ پارلیمنٹ میں توحیدی ادیان سے تعلق رکھنے والے اراکین کی موجودگی، ان کو دوسرے اراکین کے مساوی حقوق حاصل ہونا، اپنے حلقے کے لوگوں کے حقوق کا دفاع، کلیساؤں میں دینی رسومات کی ادائیگی کی آزادی، عاشوری زبان کا تحفظ اور دینی اقلیتوں کے لیے الگ سے بجٹ کا مختص کیا جانا اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے دینی ادیان اور ان کے پیروؤں اور ان کی مانوی اور سماجی اقدار کے تحفظ کو اہمیت دیے جانے کے صرف چند نمونے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے خلاف ہونے والے بے بنیاد پروپیگنڈوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلام کے ترقی یافتہ اصولوں اور آئین کی بنیاد پر شہری حقوق کے تحفظ اور ان کی سطح بلند کرنے کے لیے اپنے راستے پر گامزن رہا ہے، اور اب کے بعد بھی وہ انسانی حقوق سے متعلق اقدار کے تحفظ کے لیے قدم اٹھاتا رہے گا۔ مذہبی اصولوں، آئین اور بین الاقوامی قوانین کے دائرہ کار میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا تحفظ، ان میں بہتری لانا اور ان کا معیار بلند کرنا اسلامی جمہوریہ ایران کی دائمی ترجیحات میں شامل ہے، اور وہ خود کو ان امور کا پابند جانتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 25 آبان، 29 ربیع الاول اور 15 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ انتیس ربیع الاول سن 584 ہجری قمری کو عظیم فقیہ، فاضل اور مصنف محمد بن عبد الرحمن خراسانی نے دمشق میں وفات پائی۔ وہ تاج الدین کے نام سے معروف تھے۔ تاج الدین اپنے دور کے معروف محدث اور لغتداں تھے۔ انہوں نے 5 جلدوں پر مشتمل کتاب مقامات حریری کی مفصل شرح تحریر کی ہے، جو ان کی بیش بہا تصانیف میں شمار ہوتی ہے۔ تاج الدین کو دمشق میں کوہ قاسیون کے دامن میں سپرد خاک کیا گیا۔ پندرہ نومبر سن 1630 کو جرمنی کے ماہر فلکیات یوہان کیپلر کا 59 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1571 میں پیدا ہوئے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آسٹریا چلے گئے، جہاں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ کیپلر نے کئی سال فلکیات سے متعلق
مطالعہ اور تحقیق میں گزارے۔ اس تحقیق و مطالعے سے حاصل ہونے والے قوانین کیپلر اصول کے نام سے موسوم ہیں، جو ستاروں کی گردش کے بارے میں ہیں۔ اپنے مدار میں مریخ کی بیضوی گردش کا انکشاف بھی کیپلر نے کیا، جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب نجوم جدید میں کیا ہے۔ پچیس آبان سن 1293 ہجری شمسی کو ایران کے ایک حریت پسند آئینی تحریک کے مجاہد اور سردار ملی کے لقب سے مشہور ستار خان کا انتقال ہوا۔ ان کو جوانی میں ظالم شاہی حکومت کے اعلی کاروں کی مخالفت کے سبب اپنی جائے پیدائش ایران کے شہر تبریز کو چھوڑنا پڑا، لیکن پہلی آئینی حکومت کی تحریک شروع ہوتے ہی وہ تبریز واپس آ گئے اور آئینی حکومت کی تحریک کے علمبرداروں میں شامل ہو گئے۔ ستار خان تہران فتح ہونے اور محمد علی شاہ کے برطرف ہونے کے بعد لوگوں کی درخواست پر تہران آ گئے۔ یہاں پہنچنے پر ان کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ ستار خان کے تہران میں داخل ہوتے ہی آمریت اور سامراج کے زرخرید غلاموں نے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی مخالفت شروع کر دی، نیز ان پر ملک میں افراتفری پھیلانے کا الزام لگایا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد سرکاری ایجنٹوں اور حریت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں ستار خان سمیت بہت سے حریت پسند مارے گئے۔ پچیس آبان سن 1359 ہجری شمسی کو ایران کے سرحدی شہر سوسن گرد میں اسلام کے جانبازوں نے حملہ آور عراقی جارحین سے سخت مقابلہ کیا۔ یہ دفاعی کارروائی صرف 200 پاسدار رضاکار فورس اور کچھ شہریوں نے بہت ہی تھوڑے جنگی ہتھیاروں کے ساتھ انجام دی۔ اس کارروائی میں عراقی باسیوں سے شہر کو آزاد کرانے کے لیے ایرانی بہادر جانباز شہید ڈاکٹر چمران کی قیادت میں دشمن کے ٹینکوں اور توپوں کے سامنے پوری جمع مردی کے ساتھ ڈٹ گئے۔ ایرانی مسلمان مجاہدین اپنے بہت سے ساتھیوں کو کھو دینے کے باوجود 3 دن تک مسلسل بے آب و غذا اور بغیر اسلحے کے بہادری کے ساتھ لڑے اور دشمن کے ہاتھ میں جاتے ہوئے شہر کو بچا لیا۔ اس طرح صدام کا اس شہر پر قبضہ کرنے کا خواب مٹی میں مل گیا۔ پچیس آبان سن 1377 ہجری شمسی کو ممتاز ایرانی فلسفی اور مفکر علامہ محمد تقی جعفری نے وفات پائی۔ وہ سن 1304 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن سے ہی ان کی استعداد اور صلاحیت نمایاں تھی، لیکن غربت کی وجہ سے ان کو مدرسے کی تعلیم بیچ میں ہی چھوڑ کر کام کرنا پڑا۔ البتہ فارغ وقت سے وہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے استفادہ کرتے تھے۔ علامہ تقی جعفری 15 سال کی عمر میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے تہران آ گئے اور مزید تعلیم کے لیے 3 سال کے بعد تہران سے قم اور پھر عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ علامہ تقی جعفری کو مغربی فلسفیوں کے نظریات سے بھی اچھی واقفیت تھی اور ان پر تنقید بھی کیا کرتے تھے، نیز بعض اوقات ان سے مباحثہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ پندرہ نومبر سن 2000 عیسوی کو اطالوی مسلمان مہدی ایڈورڈ آنیلی نے وفات پائی۔ وہ سن 1954 میں نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے مشرقی فلسفے اور ادیان میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ انہیں 20 سال کی عمر میں امریکہ کے ایک کتب خانے میں اتفاقیہ طور پر قرآن مجید پڑھنے کو ملا تو اسلام میں ان کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد دین اسلام کے بارے میں تحقیق کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام ہشام عزیز رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد اٹلی سے فارغ التحصیل ایرانی طلبا کی انجمن اسلامی سے متعارف ہوئے اور مذہب تشیع قبول کر لیا، نیز اپنا نام بدل کر مہدی رکھ لیا۔ مہدی ایڈورڈ آنیلی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے اوائل میں ایران آئے اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بالآخر سہونیوں کے ہاتھوں وہ مارے جائیں گے اور سہونی ان کی موت کی وجہ بیماری، خودکشی یا کوئی حادثہ قرار دیں گے۔ ایڈورڈ آنیلی 15 نومبر 2000 کو اپنے گھر سے نکلنے کے بعد پر اسرار طور پر انتقال کر گئے اور ان کی لاش پر تشدد کے بہت سے نشانات کے باوجود موت کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے ان کو جلد بازی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سماعت فرمائیے۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، تجھ پہ جان ہر ایک نے واری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، آئے تجھ میں جب سے محمد، تیری زمین پر ہر سو بے حد، تیری بے حد رحمت کے چشمے ہیں جاری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، ہر ایک دل میں ہر دل چاہے تیری زیارت، ہر دل چاہے تیری زیارت، تیرے ہجر کا زخم ہے کاری،
دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ.
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی سامعین, یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات. دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ بل اخشى الا عدلہ بل اعتمد الا قولہ بل امسك الا بحبلہ بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اس اللہ کے نام سے کہ جس کے فضل و کرم کا امیدوار ہوں اور اس کے عدل ہی سے ڈرتا ہوں, اسی کے قول پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی رسی پکڑے ہوئے ہوں. اے درگزر کرنے اور راضی ہو جانے والے, میں ظلم و عدوان سے اور زمانے کے تغیرات سے اور پے در پے غموں سے اور پیش آنے والے حوادث سے اور آخرت کے لیے خیر و نیکی کے ذخیرے کی فراہمی سے قبل زندگی ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور جس چیز میں بہتری و درستی ہے اس میں تیری رہبری چاہتا ہوں, اور اس چیز میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ جس میں کامیابی و سہولت ہو, اور میں تجھ سے مکمل صحت و تندرستی کی تمنا رکھتا ہوں کہ جس میں ہمیشہ کی سلامتی بھی شامل ہو. خدایا, میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بادشاہوں کے ظلم کے مقابل تیری سلطنت کی پناہ لیتا ہوں. بس میری نمازیں اور روزے جیسے بھی ہیں انہیں قبول فرما. کل کے دن اور اس سے اگلے وقت کو میرے آج کے دن اور اس گھڑی سے بہتر بنا دے. مجھے اپنے قبیلے اور قوم میں عزت عطا فرما. خواب و بیداری ہر حال میں میری حفاظت فرما. اے اللہ, تو بہترین نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے اللہ, میں تیرے حضور میں آج کے دن اور اس سے اگلے اتوار کے دنوں میں شرک و بے دینی سے بریت ظاہر کرتا ہوں اور خلوص کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں تاکہ قبول ہو جائے, اور میں ثواب کی امید پر تیری اطاعت پر قائم ہوں. پس تو بہترین مخلوق اور حق دائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما, اور اپنی عزت کے صدقے مجھے وہ عزت دے کہ جس میں ظلم نہ ہو. اپنی نہ سونے والی آنکھ سے میری نگہبانی فرما. میرا خاتمہ یوں ہو کہ تجھی سے امید لگائے رکھوں اور میری زندگی کو بخشش پر تمام کر. بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے.